حالات میں مسلمانوں پر وصیت کرنا مستحب ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے کہ انسان وصیت ہمیشہ اس انداز سے تیار رکھے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کو وصیت نامہ موجود ہو. اتنی تاکید عام طور پر کسی مستحب عبادت کی نہیں ہوتی ہے. وصیت نامے کے لیے کہا گیا کہ وصیت نامہ تکیے کے نیچے موجود ہونا چاہیے. اور یہ کس شخص سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس سے نہیں کہا جا رہا کہ جس کی عمر ویسی 80 برس ہو گئی ہے، 90 برس ہو گئی ہے، تو ابھی ایک قبر میں ہمارے یہاں جو محاورہ مشہور ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں. نہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ابھی جوان ہے، موت کا دور دور تک کوئی تاثر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اسلام کے لیے، اسلام کا اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھے. تو وصیت کرنا سارے مسلمانوں کے لیے تاکید کے ساتھ مستحب ہے، مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے، مستحب نہیں رہتا. فقط وہ ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے میں موت کے آثار دیکھ لیں. اگر موت کے آثار دیکھ لیے ہیں تو پھر وصیت نامہ تیار کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا، وصیت نامہ تیار کرنے سے میری مراد ہے کہ اگر فرض کیجیے کچھ ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن کو وصیت کر کے سارے خاندان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ جن کو میں نے وصیت کی ہے یہ وصیت پر ٹھیک طرح سے عمل کریں گے، اور جن کو وصیت سمجھائی ہے یہ وصیت کے سارے مسائل بھی سمجھتے ہیں، تو باقاعدہ پرچہ تیار کرنا ضروری نہیں ہے. مگر چونکہ آج کل ہر ایک کا دماغ ڈالڈا دماغ ہے، چاہے کتنا ہی وہ کوشش کرے مگر ساری باتیں ہو سکتا کہ یاد نہ رکھ سکے، تو علماء کی کاوشوں کی وجہ سے مختلف قسم کے وصیت نامے بھی تیار ہو چکے ہیں. ان وصیت ناموں کو پر کر لیا جائے، بھر لیا جائے، تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو یاد رکھنے کی. یہاں تک کہ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ وصیت نامہ تھا مرنے والے کا، تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جو شخص اپنے اندر موت کے آثار دیکھے اس پر وصیت کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا، کب واجب ہو جائے گا اس کی تفصیل میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جو شخص اپنے اندر موت کے آثار دیکھے اس کے دو اقسام ہو سکتی ہیں. ایک ایسا شخص کہ جو طبی موت مر رہا ہے اور طبی موت کی وجہ سے وہ اپنے اندر موت کے آثار دیکھ رہا ہے, لہذا اس کو وصیت کرنی ہے اور جو وصیت میں واجب ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے. آج کل ایک رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور حالات جتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس کا رجحان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, وہ ہے خودکشی کا رجحان. خودکشی کرنے والے اگر وصیت کر کے جا رہے ہیں, آپ نے کئی ویڈیو فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دھماکہ کرنے سے پہلے وہ وصیت پوری تیار کر لیتے ہیں, نہ صرف وصیت تیار کر لیتے ہیں بلکہ پوری ویڈیو فلم تیار کر لیتے ہیں, اور وہ ویڈیو فلم پوری باقاعدہ نشر کی جاتی ہے بعد میں کہ یہ دھماکہ میں کیوں کر رہا ہوں, وجہ کیا ہے. آیت اللہ سیستانی نے خودکشی کرنے والوں کے حوالے سے وصیت میں ایک خاص مسئلہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اگر وصیت کرنے والا وصیت کر کے جائے اور فرض کیجئے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور خودکشی کی وجہ سے وہ ایک دم دھماکے میں اڑ نہیں گیا, اس نے خودکشی کی اور خودکشی کا نتیجہ نکلا, جیسے کیڑے مار دوا پی لیتے ہیں یا کوئی انجیکشن لگوا لیتے ہیں جس کا فوری اثر یہ نہیں ہوتا کہ انسان مر جائے, 12 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے یہ زندہ رہتا ہے, اس کے بعد انتقال ہوتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت میں کوئی شخص پہنچ گیا ہے خودکشی کرنے کے بعد, یا تو اس کو بڑا شدید زخم لگا ہوا ہے یا دوا کا ایسا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ موت کے منہ میں ہے, اب اگر اس کے بعد یہ وصیت کر رہا ہے, تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ایسے شخص کی وصیت نافذ ہی نہیں ہے, نہیں چلے گی اس کی وصیت. یہ خودکشی کر کے جا رہا ہے, اس سے خودکشی کے عالم میں جو یہ وصیت کر رہا ہے اپنے مال کی وصیت, اپنے مال کے بارے میں جو وصیت کر کے جا رہا ہے یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں باقی اگر اپنی عبادات کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, جیسے اپنے غسل و کفن کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر دفن کیا جائے, مجھے فلاں عالم مثلا غسل دیں, اگر اس طرح کی وصیت کر کے جا رہا ہے تو وصیت نافذ ہوگی اور قابل قبول ہوگی, بشرطے کہ جن لوگوں کے لیے وصیت کی ہے وہ بھی تیار ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی عالم کا نام لے لے, پتہ چلا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ کراچی میں نہیں ہے, تو ان کے لیے اگر وصیت کر کے گئے تو اس طرح کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. اگر یہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میرا مال فلاں کو دے دیا جائے, میرا مال فلاں مدرسے کو دے دیا جائے, جو عام طور پر خودکش دھماکے کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی وصیت کرتے ہیں, فلاں مدرسے کو دے دیا جائے, فلاں مسجد کو دے دیا جائے, یہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی, قابل قبول نہیں ہے اس کی وصیت. اگر یہ خودکشی کرنے والا تھا, خودکشی کے نتیجے پہ ابھی موت کے منہ میں گیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہے. ہاں عام حالات میں اگر انسان وصیت کر کے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو وصیت کرے گا اس کی وصیت قابل قبول ہوگی, بشرطے کہ اس کی وصیت اسلام کے خلاف نہ جا رہی ہو. اچھا عام حالات میں, جیسا بھی میں نے گزارش کی, ویسے تو وصیت کرنا مستحب عمل ہے, لیکن جب موت کے آثار نظر آ جاتے ہیں تو وہاں وصیت کرنا واجب ہو جائے گا. اب کن چیزوں کی وصیت کرنا واجب ہے اس پر؟ اپنے سارے واجبات کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے, سارے واجبات, جو کچھ اس پر واجب تھا اور یہ اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکا تھا, ان سارے واجبات کی وصیت کرنا واجب ہے. اچھا کچھ واجبات تو ایسے ہیں کہ اگر یہ وصیت نہ بھی کرے تب بھی ان پر عمل کرنا پڑے گا. وصیت کرنے والا اگر وصیت کر کے جا رہا ہے تو تاکید ہو جائے گی, لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہ بھی جائے تب بھی اس کے ان واجبات کو انجام دلوانا ہی پڑے گا. وہ کون سے واجبات ہیں؟ اگر وصیت کرنے والا وصیت نہیں بھی کر کے جا رہا ہے تب بھی اس پر اگر حج واجب تھا تو اس کا حج کروانا پڑے گا, اس پر اگر حمص واجب تھا تو اس کا حمص نکالنا پڑے گا, اس پر اگر فطرہ واجب تھا ماہ رمضان کا مثلا تو فطرہ نکالنا پڑے گا اس کے مال میں سے, اس پر اگر زکات واجب تھی تو اس کے مال میں سے زکات نکالنا پڑے گی, اس پر اگر رد مظالم واجب تھا تو رد مظالم نکالنا پڑے گا. اور مختصر سے اختلاف کے ساتھ فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس پر کفارہ واجب تھا تو کفارہ نکالنا پڑے گا, اگر فدیہ اس پر واجب تھا تو یہ فدیہ نکالنا پڑے گا. یہ سارے مالی واجبات ہیں, اگر یہ وصیت کر کے جائے تو بہت اچھا اس کی تاکید ہو جائے گی, لیکن اگر یہ وصیت کر کے نہ بھی جائے تب بھی یہ سارے واجبات, یہ سارے مالیت کی چیزیں اس کے مال سے نکالی جائیں گی, اس کے بعد جا کے میراث تقسیم ہوگی, اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی. میراث تقسیم ہونے سے پہلے ساری چیزیں دے دینی ہے. آپ نے ایک چیز کے بارے میں تو سنا ہوگا قرضہ, تو عام لوگوں کا قرضہ تو لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کہ قرضہ دینا ہے اس کے بعد میراث تقسیم کرنی ہے. یقیناً قرضہ اس میں شامل ہے, لیکن فقط قرضہ نہیں, قرضے کے علاوہ یہ باقی ساری چیزیں خمس و زکات و فطرہ و رد مظالم, یہ ساری چیزیں, یہ بھی ساری چیزیں اس کے مال میں سے الگ کرنی ہے, اس کے بعد جو بچے گا اسے میراث میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے کفن دفن کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی اسی کے مال سے نکلیں گے. ہر ایک کے مال سے اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے. اگر میں مرتا ہوں تو میرے مال سے, اگر آپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے مال سے, سوائے ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس کے مال سے کفن دفن کے اخراجات نہیں نکلیں گے. وہ کون ہے؟ بیوی. بیوی کے مال سے, بیوی کے اپنے مال سے اس کے کفن دفن کے اخراجات نہیں نکلیں گے. اس کے کفن دفن کے اخراجات بھی اس کے شوہر پر ہوں. زندگی میں تو نان و نفقہ واجب تھا, زندگی میں تو لیتی رہی, وہ مرنے کے بعد بھی لے گی, اور مرنے کے بعد بھی جب تک قبر میں نہیں پہنچا دیں گے اس وقت تک لیتی رہے گی. لہذا یہ ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر کو ادا کرنا ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں مرنے والے کے مال میں سے نکالی گئیں. اچھا, اب آئیے باقی چیزوں کی. اگر وصیت کرے تو ان وصیتوں پہ بھی عمل کرنا ہے. واجبات کی بات ہو رہی, یہ سارے مالی واجبات تھے, ان مالی واجبات پر عمل کرنا ہے. وصیت کرے تو تاکید کے ساتھ, اگر نہ کرے تب بھی اس پر عمل کرنا ہے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے نماز روزے کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مرنے والے پر کتنی نمازیں تھیں, مرنے والے پر کتنے روزے تھے. روزے اور نماز سب سے پہلے ادا کروائے جاتے ہیں. جو ہماری سوسائٹی معاشرے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے روزے نماز کا حساب کتاب کیا جاتا ہے, اور سب سے پہلے نماز روزے اس کے کروائے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز اور روزے مرنے والے کے ورثہ میں سے کسی کی ذمہ داری ہے؟ ایک کی ذمہ داری ہو سکتی تھی, وہ بھی موجودہ مجتہدین نے قریب قریب ختم کر دی ہے. اگر مرنے والا باپ ہے اور اس کا بڑا بیٹا موجود ہے تو بڑے بیٹے پر نماز اور روزے کی ذمہ داری ہو سکتی تھی, مگر وہ ذمہ داری بھی موجودہ مجتہدین نے قریب قریب ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کے نماز اور روزے بھی قریب قریب بڑے بیٹے پر واجب نہیں رہے, قریب قریب واجب نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی ان جیسے مجتہدین یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے والے کے نماز روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں, مگر احتیاط واجب کے طور پر. جبکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے نماز روزے فقط وہ نماز روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے مرنے والے نے چھوڑے. اگر جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دی ہیں, اگر جان بوجھ کے روزے چھوڑ دی ہیں تو یہ نماز اور روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے, یہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے. جب یہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے تو اب مجبوری کے عالم میں کتنے نماز روزے چھوٹیں گے؟ سوال یہ بتاؤ کتنا چھوٹے گا بھائی. اگر فرض کیجیے کہ انسان بیمار پڑ جائے, اور ایسا بیمار پڑ جائے کہ مرض الموت میں چلا جائے, تو مرض الموت میں دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے اگر اس طرح سے رہے, ویسے تو اس عالم میں بھی نماز پڑھنا واجب ہے, اور اگر پکا دیندار ہوگا تو اس نے اس عالم میں بھی نمازیں پڑھی ہوں گی, نمازیں چھوڑی نہیں ہوں گی. لیکن اگر اس دور میں ایسے وقت میں اگر نمازیں چھوٹتی ہوئے تو کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں؟ ہفتہ, دو ہفتہ, مہینہ, دو مہینے کی نمازیں چھوٹیں گی بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ کہلائیں گی مجبوری کی نمازیں. باقی اگر ساری زندگی باپ نماز چھوڑتا رہا تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ایسی صورت میں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے. روزے بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑتا رہا تو بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے. مجبوری کے عالم میں روزہ چھوڑ دیا, وہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی ایسا سفر اختیار کرنا پڑ گیا, اس کے بعد بیمار پڑ گیا, ایسی کوئی مجبوری پیش آ گئی اور وہ روزہ چھوٹ گیا, تو وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے, ورنہ بڑے بیٹے پر کچھ بھی واجب نہیں. اچھا, بڑے بیٹے پر کچھ بھی واجب نہیں کا مطلب کیا؟ کہ اگر یہ مر کے مرنے والا جا رہا ہے اور اگر بغیر وصیت کے چلا جائے تو اس کی نماز کسی کو ادا نہیں کرنی ہے, اب اس کے روزے کسی کو ادا نہیں کرنے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہ اس کی نمازیں پڑھے کوئی, اس کے روزے پڑھے کوئی. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ وصیت کر کے جائے, اور یہ وصیت کرنا اس پر واجب بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، جیسا کہ دوسری چیزیں اگر وصیت نہ کرتے پھر بھی مرنے والے نکالتے مگر اس کے باوجود مرنے والے پر واجب تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے، باقاعدہ لکھ کے جائے، اگر وصیت نامہ لکھائے کی صورت میں ہے کہ مجھ پر اتنا خمس ہے، مجھ پر زکات ہے، مجھ پر حج ہے، یہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں لکھ کر جائے، یہ اس پر واجب ہے۔ میں نے یہ گزارش کی کہ اگر نہ بھی کیا ہوتا تب بھی ان کو کرنا پڑتا، مگر ایک واجب خود مرنے والے پر بھی ہے کہ یہ ساری وصیتیں اس طرح سے لکھ کے جائے، تو مالی واجبات کی بھی وصیت لکھ کے جائے اور جو عبادات کی وصیتیں وہ بھی ساری لکھ کے جائے۔ یہ وصیت ایسی ہیں کہ جن پر عمل کروانا وہ ورثہ کے لیے بھی واجب ہے، ایک مرتبہ وصیت ہو گئی، اور جو مرنے والا تھا اس پر بھی یہ ساری وصیتیں لکھنا واجب تھا۔ اب آ جائیے کچھ ایسی باتیں، یعنی عام حالات کی بات تو یہ ہو گئی کہ جو ذمہ داری ہے وہ اس کو لے کے جانی، اب آ جائیے کچھ ذرا خاص قسم کی باتیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ مرنے والا دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اور بزنس بہت سارے ایسے بزنس ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کر دیا ہے، وہ سلیپنگ پارٹنر بن گیا ہے اور یہ ورکنگ پارٹنر ہے، ورکنگ پارٹنر کے حوالے سے اس کا پرسنٹیج ہے، مثلا فرض کیجئے 50/50، جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا 50/50 کریں گے، انویسٹمنٹ کرنے والے کو وہ سلیپنگ پارٹنر ہے 50% ملے گا، یہ ورکنگ پارٹنر ہے سارا بزنس یہی چلا رہا ہے 50% اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ موت کے آثار دیکھ لیتا ہے تو چونکہ سرمایہ سارا اس کا ہے، پیسہ سارا اس کا ہے، وہ سلیپنگ پارٹنر ہونے کے باوجود سرمایہ کا مالک وہ ہے، یہ تو ورکنگ پارٹنر تھا، چنانچہ اس پر واجب ہوگا کہ اپنے سلیپنگ پارٹنر کو بتائے کہ دیکھیں اب میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، آپ اگر اسی طرح سے بزنس چلانا چاہتے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا دوسرا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی آپ بزنس وائنڈ اپ کر دینا چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہوگا، یعنی بالکل رننگ بزنس، ایک دم شاندار قسم کا چلتا ہوا بزنس کہ جو لاکھوں کی انکم دینے والا ہے، مگر چونکہ اس نے اپنے اندر موت کے آثار دیکھ لیے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اپنے سلیپنگ پارٹنر کو بتائے جو انویسٹر ہے کہ بھائی دیکھیں یہ صورت حال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت بالکل قریب ہے، چنانچہ اگر آپ اپنا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو سارا پیسہ نکال لیں، اور اگر وہ پیسہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے تو سارا بزنس اسی وقت مائنڈ اپ کر دیا جائے گا اور جو اس کا پیسہ ہے اسے پیسہ دے دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بزنس تو چل رہا ہے، جو ورکنگ پارٹنر ہوگا سب سے زیادہ تو تکلیف اس کو ہوگی، اس کے خاندان والے کو ساری پریشانی ہوگی، تو اس کے خاندان والے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بزنس تو جاری رہنے دو، بزنس کیوں بند کر رہے ہو، یہ پروفٹ دے رہا ہے، یہ اب تک منافع میں چل رہا ہے تو اس بزنس کو کیوں بند کر رہے ہو۔ اس کی ڈیلنگ اس موت کے قریب پہنچنے والے کے ساتھ تھی، اب اگر اس کی ڈیلنگ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ کسی اور آدمی سے میں کام نہیں کر سکتا، تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا سارا سرمایہ لے لے، چنانچہ اسی وقت وہ اپنا سرمایہ لے لے گا، اس کا بزنس مائنڈ اپ ہو جائے گا۔ لہذا اس طرح کا جتنا سرمایہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اور آج کل اس طرح کا بزنس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، فقط پرائز بانڈ کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فقط شیئر مارکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور شیئر مارکیٹ میں مختلف طرح سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ان کا ریٹرن ہوتا ہے وہ ان کو ریٹرن دے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اور بزنس ہیں، پراپرٹی کا بزنس ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے ایک آدمی کو پیسے دے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آدمی بزنس کر رہا ہوتا ہے دوسروں کے بہاف پر۔ چنانچہ آج کی دنیا میں اس طرح کے بہت سارے بزنس ہو رہے ہیں کہ جہاں ایک آدمی کام کر رہا ہے اور بہت سارے افراد نے سرمایہ لگایا ہوا ہے، جو آدمی کام کر رہا ہے اگر یہ اپنے اندر موت کے آثار دیکھ رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان سب کو اطلاع کر دے کہ بھائی میری موت بالکل قریب ہے، اب اپنا سرمایہ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیے۔ یہ وصیت کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ فیکٹر ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وصیت فقط نماز روزے کی ہوتی ہے، وصیت فقط اپنے یہ زیور میری بیٹی کو دے دینا اور یہ دکان میرے بیٹے کو دے دینا، اس طرح کی وصیت ہوتی ہے، یہ ساری وصیت ہے، مگر اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ دوسروں کا کوئی پیسہ اگر ہمارے پاس کسی انداز سے موجود ہے تو مرنے سے پہلے ان کو مطلع کر دینا ہے کہ بھائی تمہارا یہ پیسہ اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں تمہارا بزنس چلا سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا۔ اور یہی مسئلہ قرضے والوں کا ہے،
قرضہ لیا ہوا ہم نے کسی سے, اور قرضہ دینے والے نے اگر قرضے کے لیے باقاعدہ ہمیں ٹائم دیا ہے کہ آپ ابھی یہ پیسے لے جائیے ایک سال کے بعد دے دیجیے گا, یہ پیسے ابھی لے جائیے بزنس کریں پانچ سال کے بعد دے دیجیے گا, اس نے باقاعدہ ہمیں ٹائم لمٹ دیا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ پیسے آپ لوٹائیے گا, مگر اس کے باوجود اگر اس سے پہلے پہلے ہم اپنے اندر موت کے آثار دیکھ رہے ہیں, تو باوجود اس کے اس کی جانب سے تو پانچ سال کا ٹائم پیریڈ ملا ہوا تھا ہمیں, مگر اب پانچ سال یہ پیسہ نہیں روک سکتے, اب یہ پیسہ اس کو واپس کر دینا پڑے گا, کم از کم اس کو انٹیمیٹ کر دینا پڑے گا کہ دیکھو یہ صورت حال ہے, اب جیسا تم چاہتے ویسا کرو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ضرور واپس لے جائے, کم از کم اس کو انٹیمیٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایسی صورت حال میں تم جیسا ڈیسیجن لینا چاہتے ویسا ڈیسیجن لے سکتے. لہذا موت کے آثار دیکھتے وقت اس طرح کی وصیتوں پر بھی عمل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں اگر کوئی شخص حرام کی وصیت کر کے گیا ہے, حرام کی وصیت کا مطلب کیا ہے, فرض کیجیے کہ وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں, ان پانچ بچوں میں میری پوری جائیداد تقسیم کر دینا, اور یہ سب سے چھوٹا والا یا سب سے بڑا والا جس نے سب سے زیادہ دکھ پہنچائے مثلا, یا جس سے سب سے زیادہ یہ ناراض ہے, اس کو میری میراث میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دینا. وصیت کرنے والے ایسی بھی وصیت کر رہے ہیں, اگر ایسی وصیت کر رہے ہوں کہ جس میں کسی ایک کو بالکل ہی محروم کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا, یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں, یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اگر یہ وصیت کرے بھی تب بھی یہ حرام وصیت ہے اور اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکے گا. لہذا اگر یہ چار کا نام لے کے گیا ہے کہ میری جائیداد چار حصوں میں تقسیم کر دینا, مگر اس کے باوجود اگر پانچویں اولاد ہے تو پانچویں اولاد کو بھی دینا پڑے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ چار جن کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہے کہ یہ جائیداد میری ان چار کو دے دینا, یہ چار لڑکیاں تھی اور وہ لڑکا تھا. لڑکے زیادہ شرارت کرتے ہیں نا, لڑکیاں لوگ پھر بھی بےچاری فرما بردار ہوتی ہیں, لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے. آج کی دنیا میں بھی زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہو کہ ہمارے یہاں بچہ لڑکا پیدا ہو, اولاد نری نہ ہو. زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اولاد نری نہ ہونا چاہیے, مگر آپ دیکھیں کہ آگے چل کر زیادہ نافرمانی کرنے والا لڑکا ہی ہوتا ہے, زیادہ دکھ پہنچانے والا لڑکا ہی ہوتا ہے. اب اگر زیادہ اس نے دکھ پہنچائے تھے, باقی چار لڑکیاں تھیں جو بےچاری خدمت کر رہی تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں انسان کی ضرور ہونا چاہیے اس لیے کہ میت پر کوئی نہ کوئی رونے والا ہونا چاہیے, تو لڑکیاں ہی میت پر ہوتی ہیں. لہذا ان چار کے بارے میں یہ وصیت کر کے گیا کہ میری جائیداد ان چار کو دے دینا, وہ تھا لڑکا. اسلام اس وصیت کو نہیں مانے گا, یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے. اس پانچویں کو بھی دینا پڑے گا اس طرح, بلکہ پانچویں کو ڈبل دینا پڑے گا ان لوگوں کے مقابلے میں. ان کو اگر ایک ایک لاکھ مل رہا تھا تو اس کو دو لاکھ دینا پڑیں گے, اس لیے کہ لڑکوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں. تو اگر کسی حرام طرح کی وصیت کوئی شخص کر کے جا رہا ہے تو ایسی وصیت قابل قبول نہیں ہوتی, ایسی وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا. اب یہ ظاہر ہے کہ فقط ایک مثال دینے کے لیے میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے مجمع میں یا جہاں تک میری آواز یا میری تصویر جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے, مگر اس کے باوجود کچھ وصیت کرنے والے جو وصیت کر کے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کچھ وصیت کرنے والے ایسے بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے دفن کر دو تو میری قبر پر فلاں گلوکارہ ڈانسر کو بلا کر ڈانس کروانا. یہ آپ خیالی وصیت نہ سمجھے گا, یہ ہمارے شہر میں ایسے وصیت کرنے والے بھی موجود ہیں کہ وہ اپنی قبر پر خاص اس گلوکارہ کو بلوا کر اس کا ڈانس کرواتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وصیت قابل قبول نہیں, یہ حرام وصیت, ایسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا. چنانچہ اسلام کی نگاہ میں جتنی بھی حرام قسم کی وصیتیں ہوں گی اس پر کسی طرح کا عمل نہیں ہو سکتا. میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی, یعنی اب یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں آپ کا ذہن خود بخود حل کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کچھ ایسے مسائل ہیں وصیت کے خاص ٹپیکل قسم کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, اگر خاص ٹپیکل قسم کے کچھ مسائل ہیں تو ظاہر ہے کہ علماء موجود ہیں, ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں, مجھ سے معلوم کرنا چاہیں تو مجھ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. وصیت کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ اگر وصیت کروائی ہے اور فرض کیجئے کہ اس انداز سے وصیت کروائی ہے کہ اپنے ورثہ کو بلا کر سب کو راضی کر لیا کہ میں اپنا پیسہ فلاں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں یا فلاں امام بارگاہ کو دینا چاہتا ہوں,
یا فلاں مثلا علماء کو دینا چاہتا ہوں, اگر اس طرح سے بلا کے سب کو راضی کر لیا سارے ورثہ کو اور سارے ورثہ نے ہاں کہہ دی, تو پھر اس وصیت پر پورا عمل ہوگا. پھر وہ ون تھرڈ والا معاملہ بھی مشکوک ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ بھئی ون تھرڈ پر تو عمل ہوگا, ٹو تھرڈ پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ میں بڑی جلدی جلدی ان لوگوں کے لیے مسائل بیان کر رہا ہوں جو ون تھرڈ اور ٹو تھرڈ کی باتیں سنے ہوئے ہیں اور ان مسائل سے آگاہ ہیں. تو اب اگر یہ سارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ فلاں مدرسے کو دے دیجئے, فلاں یتیم خانے کو دے دیجئے, فلاں تبلیغی ادارے کو دے دیجئے, تو بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ہم تو راضی نہیں تھے, ہم تو ماں کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے, ہم تو باپ کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے, یا ہم دوسروں کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے. نہیں, اب وہ نہیں کہہ سکتے. اب ان کو اس وصیت پر عمل کرنا پڑے گا. یہ جملہ میں نے بطور خاص اس لیے بھی کہا ہے کہ جب بولنے کا موقع ہوتا ہے اس وقت انسان خاموش رہے اور پھر بعد میں ڈھنڈورا پیٹے کہ نہیں مجھے میرا حق چاہیے, تو یاد رکھیے جب ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنے حق سے دستبردار ہو جانا پڑتا ہے. جیسا یہ مثال بطور خاص لڑکیوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس وقت تمہارے پاس حق ہے کہ تم طلاق کا حق اپنے پاس رکھ لو, اس وقت تمہارے پاس حق ہے کہ تم خلع کا حق اپنے پاس رکھ لو, مگر اگر اس وقت تم خاموش رہی تو یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ اختیار بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بعد میں اگر پریشانی ہو گئی اور تم علیحدہ ہونا چاہو, چاہے طلاق کے ذریعے سے الگ ہونا چاہو یا خلع کے ذریعے سے الگ ہونا چاہو, پھر بعد میں نہیں ہو سکتی, وہ راستے بند ہو گئے. چنانچہ وصیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہے سب کو ہاں کہلوا رہا ہے, راضی کروا رہا ہے, تو ایسی صورت میں بعد میں پھر مکرنے کے چانس بہت کم ہیں. یہ میں نے ایک احتیاط والا مسئلہ بتایا ہے اس لیے کہ مجتہدین کے اس میں باریکیوں کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتے ہیں. اگر یہ مسئلہ کہیں پیش آ جاتا ہے تو آپ کو اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں ذرا. سورہ علم نشرہ کی جو وضاحتیں میں آپ کے سامنے مسلسل کئی روز سے کر رہا ہوں, قریب قریب کیا بلکہ آج دسواں دن ہے, نو دن گزر گئے, یہ دسواں دن ہے کہ جو اسی سورہ کے حوالے سے کچھ معلومات روزانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فیضان محترم, اس سورہ کی اختتامی آیتیں, اس کا تعلق ایسے کچھ فارمولا اور کلیے سے ہے کہ جو جس کا تعلق فقط اللہ کے رسول سے نہیں ہے. دیکھیے ابتدائی کچھ آیت ایسی تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, یہ جتنی آیتیں تھیں, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور آپ کے بوجھ کو اتار کر جو آپ کی پشت کی ہڈیاں چکنا چور ہو رہی تھیں آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا, آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کر دیا. یہ اللہ کے رسول پر کیے جانے والے سارے احسانات کا تذکرہ ہے کہ پروردگار نے یہ ساری نعمتیں اللہ کے رسول کو عطا کی تھیں, ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں, ان آیتوں میں جو طریقہ کار اللہ کے رسول کا 23 برس تک رہا, قریب قریب ان 23 برسوں کے حوالے سے جو زحمتیں اللہ کے رسول کو اٹھانا پڑی ہیں, ان زحمتوں کے بعد اللہ کے رسول کو بہت بڑی کامیابی ملی. اچھا, یہ قریب قریب سارے العظم نبی کا طریقہ کار تھا. جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو بالکل تن تنہا تھے, کوئی سپورٹر نہیں تھا, ساتھ دینے والا نہیں تھا, مگر چند ہی سالوں میں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تھے تو دنیا کا انسانوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ان کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا اور ان کی باتوں کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. سارے قریب قریب العظم نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. جناب ابراہیم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے اکیلے تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, مگر بعد میں بڑی کامیابی ہوئی اور جناب ابراہیم پر ایمان لانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی. جناب موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا, جناب عیسیٰ کے ساتھ یہی ہوا, ہمارے رسول کے ساتھ یہی ہوا. ابتدائی طور پر کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, مگر اس 23 برس کے عرصے میں
اتنی زیادہ پبلک اب اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی کہ جب حج کرنے کے لیے نکلے تھے تو 120,000 کا مجمع تھا. غدیر خم کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے 120,000 کا مجمع تھا. تو 23 برس تک جو زحمتیں اٹھائی تھی ان زحمتوں کے حوالے سے بھی یہ اصول ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا, تمام پریشانیوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے. اور اس آیت کو باقاعدہ تکرار کی صورت میں پیش کیا کہ دیکھو اسے اچھی طرح سے مد نظر رکھو کہ ہمیشہ پریشانیوں کے بعد ضرور آسانی آتی ہے. تو 23 برس تک جو خدمات انجام دی تھی اس کا پھل گویا اللہ کے رسول اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ جم میں غفیر, ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اللہ کی عبادت میں اب مصروف ہو گئی, جو انسان کو سکون دینے والی چیز ہوتی ہے. تو پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے, یہ اصول ہمارے رسول کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے کہ آپ نے بہت زحمتیں اٹھائیں, اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ آپ کی پسلیاں چکنا چور ہو رہی تھی, آپ کی پسلیاں چکنا چور ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے ہم نے بوجھ اٹھانے والا بھیجا اور بوجھ اٹھانے والے نے آپ کی مدد کی, مگر اس کے بعد آسانی کسی نہ کسی طرح سے آپ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اب آپ کے لیے آسانی ہے. مگر اس آیت میں کہیں پر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو خاص مینشن کرتا ہو رسول کے تذکرے کو, کہ اے رسول ہم نے تمہارے لیے پریشانیوں کے بعد اب آسانی مہیا کی ہے, پریشانیوں کے بعد اب آسانی مہیا کی. نہیں, یہ ایک اصول ہے اور یہ ایسا اصول ہے کہ فقط مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے, سارے انسانوں کے لیے اصول ہے. جو انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اسے اگر یہ اصول سمجھ میں آ جائے کہ اگر اس دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے تو ضرور زندگی کے کسی نہ کسی دور میں وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا اور پریشانی کے بعد اس کو آسانی ہوگی. اس دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے 50 برس کی بھی زندگی بسر کی ہو, 40 برس کی بھی زندگی بسر کی ہو اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ امپوسیبل بات ہے, یہ ناممکن بات ہے. یہ ایک فارمولا پروردگار کی طرف سے ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے اس کو ذہنی طور پر اس بات پر تیار رہنا چاہیے. اچھا, یہ تیاری جتنی جلدی ہو جائے گی اتنا زیادہ یہ میچور ہو جائے گا, اتنی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ اپنی زندگی میں کرتا رہے گا. یہ اصول اس کی سمجھ میں اگر 60 برس کی عمر میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, فائدہ ہے, مگر ابھی کتنا زندہ رہے گا, 10 برس, 20 برس, 30 برس, ختم ہو جائے گا. تو یہ اصول اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دے گا اگر 60 برس میں اپنی زندگی کے مشاہدے کے بعد یہ خود اس بات پر اس نتیجے پہ پہنچا ہے. اگر پسکیری کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن میں فقط قرآن کا ترجمہ نہیں بتایا جا رہا بلکہ قرآن کی یہ تفسیر بھی سکھائی جا رہی ہے, تو اگر تفسیر اس کو سکھائی جا رہی ہے تو چاہے آپ اس کو کسی شعبے میں ڈالنا چاہیں اور بظاہر ایسے شعبے میں ڈالنا چاہیں جس میں آپ اس کو بہت زبردست قسم کے سنہرے خواب دکھا رہے ہوں کہ بیٹا تم پائلٹ بن جاؤ گے تو پھر تو تمہارے مزے ہو جائیں گے, تم ساری دنیا میں سیر کرو گے, پھر تو تم اتنے ڈالر کماؤ گے اور تم یہ کرو, بہت سنہرے قسم کے خواب بھی دکھا رہے ہیں آپ. اور فقط پائلٹ بننے کی بات نہیں ہے, وہ تو میں نے اس لیے کی تھی کہ یہاں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بیچاروں کی اڑان پائلٹ تک ہی ہوتی ہے, لیکن جو وزیروں کے بچے ہیں, وزیر اپنے بچوں کو جو سہانے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں وہ پائلٹ کے نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں دیکھو وزارت کے منزل تک تو میں پہنچ گیا ہوں, تمہیں اب یہ کوشش کرنی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے منزل تک پہنچنا ہے, تمہیں وہ سارا راستہ تمہیں طے کرنا ہے. تو وہ اتنا سہانا قسم کا خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پورے پاکستان کے تم وزیر اعظم بننے والے ہو, یہ ساری چیزیں اسے سکھا رہے والے. مگر حقیقت یہ ہے کہ کتنے ہی سہانے خواب بچوں کو دکھائیں اور کتنا ہی برائٹ فیوچر ان کا بتائیں, مگر قرآن کے اس اصول سے ان کو آشنا کر دیں تو زندگی گزارنے میں ان کو بہت آسانی ہو جائے. وہ کیا کہ تم چاہے کتنے ہی اچھے پروفیشن کو اختیار کرو مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آئیں گے, تمہاری زندگی میں کبھی مصیبتیں نہیں آئیں گی, تمہاری زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں گی. یہ امپاسبل بات ہے, ضرور آئیں گے. چاہے کسی طرح کا پروفیشن اختیار کرے, چاہے کوئی شعبہ اختیار کرے, چاہے کتنا ہی پیسہ والا بن جائے, چاہے کتنے ہی بڑے منصب والا بن جائے, مگر اس کے باوجود یہ صورتحال تو ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مشکلات میں کسا جائے گا, پسا جائے گا اس کو. اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اب نتیجہ دو طرح کا ہے. ایک صلوات پڑھنے والا محمد والے ہوں گے,
ریکارڈ سروا کر رہے ہیں. جب انسان آزمائش میں کسا جاتا ہے اور کوئی تفریق نہیں ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, کافر ہے, منافق ہے, مشرک ہے, یہاں تک کہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, پکا دیندار ہے, ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ اس کو کسا جائے گا, مشکلات میں مبتلا کیا جائے گا. اب مشکلات میں مبتلا ہونے کے بعد دو ریئیکشن عام طور پر ہوتے ہیں. جو دین کی طرف اچھی طرح سے مائل ہوتا ہے, پروردگار سے کچھ نہ کچھ اس کا رابطہ ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن ذرا سا مختلف ہوگا. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جس کا پروردگار سے کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے فقط اسی دنیا کی خاطر, اب یہ اگر کسی مشکل میں کسا گیا ہے تو اس کا ریئیکشن مختلف ہوگا. دونوں کے ریئیکشن میں کیا ہوگا؟ اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی دنیاوی تقاضوں میں لگا دی ہے اور دنیا کے حصول میں یہ بہت آگے بھی بڑھ گیا ہے, دنیا میں یہ جو چاہتا تھا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں اس نے حاصل بھی کر لی ہے, مگر اب یہ اس وقت مشکل میں گھرا ہوا ہے. مشکل میں اگر یہ گھرا ہوا ہے اور اس انداز سے مشکل میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا اللہ سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ پاس میں رہا تھا نہ پریزنٹ میں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, یہ آدمی مشکل میں کسے جانے کے بعد انتہائی کمزور بن جاتا ہے. اتنا کمزور بن جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ بہت بڑی مشکل بھی نہ پڑے اس پر, بھیانک قسم کی مصیبت بھی نہ پڑے اس پر, معمولی قسم کی بغیر مصیبت پڑے تو اس کے باوجود یہ معمولی قسم کی مصیبتوں کی وجہ سے بھی چکنا چور ہو جاتا, ٹوٹ جاتا ہے اندر سے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اس کے لیے, شاید ہو سکتا ہے کہ اب آپ نے یہ مثال مجھ سے سن ہی لی ہو کہیں نہ کہیں پر. امریکہ میں ایک بوڑھے شخص سے, یعنی بوڑھے شخص کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا. بوڑھا ہونے کے ناطے سے عام طور پر وہاں کا اصول تو یہ ہے, پورے ویسٹرن کلچر کا اصول تو یہ ہے کہ اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے, مگر اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ چھوڑ کے نہیں گیا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ بوڑھے کی بیوی تھی اور نہ بیٹے کی کوئی بیوی تھی, شاید وہاں بیوی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, جب چاہیں بیویاں کر لیں پھر جب چاہیں چھوڑ دیں. تو نہ اس بوڑھے کی کوئی بیوی تھی نہ بیٹے کی کوئی بیوی تھی, لہذا اس کی وجہ سے دونوں ساتھ رہ رہے تھے. اب جو طریقہ کار وہاں کا ہے اس کے مطابق ہر چیز بالکل ٹائم پر ہوتی ہے, ڈیوٹی بالکل ٹائم پر شروع ہوتی ہے, بالکل ٹائم پر ختم ہوتی ہے, جہاز, ٹرین, یہاں تک کہ بسیں, بالکل سب ٹائم, ہر چیز ٹائم پر چلتی ہے. تو ایک باقاعدہ رابرٹ کی طرح کی زندگی ہو جاتی ہے کہ گھر سے نکلنا ہے بالکل 8:35 پر اور ڈیوٹی پر پہنچ جانا ہے مثلا ٹھیک 9:01 پر, وہاں سے نکلنا ہے ٹھیک 5:01 پر اور گھر پہ پہنچ جانا ہے مثلا ٹھیک 5:45. ایک روٹین بن جائے, رابرٹ کی طرح کی زندگی ہو جاتی ہے انسان کی, رابرٹ کی طرح زندگی. یہاں تک کہ وہ جب گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے گھر سے ڈیوٹی کے راستے پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان کو جانا ہوتا ہے بیکری میں ڈبل روٹی لینے کے لیے, اصل میں ان کو جانا ہوتا ہے مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے, مگر وہ بیکری کی طرف جانے کے بعد سیدھا وہ ڈیوٹی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. کافی آگے جانے کے بعد میں آج تو چھٹی ہے بھائی, آج تو اتوار ہے, میں ڈیوٹی پہ کہاں جا رہا ہوں. بالکل وہ روبوٹک زندگی ہو جاتی ہے انسان کی, ہر چیز روبوٹ کی طرح چل رہی ہوتی. اچھا ہوا ایسا کہ اس کا, یہ تو ریٹائر تھا, 80 سال کا بوڑھا تھا, پینشن مل جاتا, بیٹا کام پہ جاتا تھا واپس آ جاتا, بیٹا مثلا اس کے کام سے واپس آنے کا وقت ہے 6:00. اب 6:00 واپس نہیں آیا تو عام طور پر ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ذرا دیر ہو گئی, 6:00 نہیں آیا, 6:30 نہیں آیا, 7:00 نہیں آیا, اس کا باپ انتظار کرنے لگا کہ میرا بیٹا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر انتظار کر رہا تھا, وہ گھر کے اندر اسے ٹھہرا نہیں گیا, وہ گھر سے باہر آیا لکڑی کا سہارا لے کے چلتا تھا, بیچارہ ویسے چل بھی نہیں سکتا تھا اور پیر بھی اس کے لنگڑاتے تھے لکڑی کا سہارا لے کر. اب وہ باہر لکڑی کا سہارا لے کر ٹہلنے لگا فٹ پاتھ کے اوپر, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے پہلی جگہ, ایک جگہ سے ادھر, ادھر سے ادھر. 7:30 بج گئے, 8 بج گئے, 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے. اچھا جب اس طرح سے پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھا تو ہم نے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے, آج زیادہ پریشان لگ رہے ہیں آپ, اتنا ٹہل رہے ہیں ادھر سے ادھر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو تھکن ہی نہیں لگ رہی, بڑھاپے میں آپ بیٹھ ہی نہیں رہے بالکل.
کہا کہ نہیں اصل میں میرا بیٹا آج آیا نہیں جاب سے واپس, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, کیوں پتہ نہیں واپس اور ٹہلتا جا رہا ہے. اب چونکہ ایک موضوع چھیڑ دیا تھا میں نے, لہٰذا اس نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ویسے تو وہ 6 بجے آ جاتا ہے, وہ صبح اتنے بجے جاتا ہے, اتنے بجے واپس آ جاتا ہے, اور واپس آنے کے بعد یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, ساری داستان اس نے بیان کرنا شروع کر دی. عام طور پر ویسے ہی باپ کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بیٹے کے فضائل بیان کرنے کا, تو وہ پورے فضائل بیان کر رہے تھے اپنے بیٹے کے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, چنانچہ یہ ساری داستان بیان کر, اور اس کے بعد خاموش ہو کے پھر چکر لگانے لگا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایسا جملہ کہا کہ میں ایک دم چونک گیا, حیران ہو گیا میں. مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ویل مسٹر رضا, اگر اس وقت میرے پاس پسٹل ہوتی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دیتا. کیا تکلیف پہنچی تھی اس کو؟ فقط اس کا بیٹا 2 گھنٹے دیر سے گھر میں پہنچا ہے. یہ کوئی تکلیف ہے؟ پاکستان کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں, عام سی بات. بھائی ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں بےچارے, وہ 1 ہفتے تک گھر نہیں جا سکے تھے, پورے پورے علاقے ہی بند ہو گئے, راستے ہی سارے بند ہو گئے. یہ تو اب شکر کہنا چاہیے کہ موبائل سے کم از کم کسی طرح سے کمیونیکیشن کر کے میسج پہنچا دیا جاتا ہے کہ میں یہاں ہوں یا وہاں ہوں. کسی کے ہتھے نہیں چڑھ گیا, قبرستان میں نہیں پہنچ گیا, کسی ہاسپٹل میں نہیں پڑا. 1-1 ہفتے تک لوگ گھر نہیں پہنچ پاتے, اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ نارمل لائف ہے, ہم اسی طرح سے زندگی بسر کرنی. اگر پروردگار عالم سے رابطہ نہ ہو, خدا سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ ہو, پاس میں بھی کوئی رابطہ نہ رہو, پریزنٹ میں بھی کوئی رابطہ نہ ہو, تو اتنی مصیبت انسان کو اتنا چکنا چور کر دیتی ہے, ایسا توڑ دیتی ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پسٹل سے شوٹ کر کے ختم ہو جاؤں. جب اللہ سے رابطہ نہ ہو تو کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں دوسری صورت حال ہے, اگر اللہ سے رابطہ ہے, آپ دین کی تعلیمات کو سنتے رہیں, اس پر عمل کرتے رہیں, اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں, تو آپ دیکھیں گے اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی اگر مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے قرآن کی آیات کی ود کرنے لگتا ہے, آیت کریمہ کا ود کرنے لگتا ہے, دوسری چیزوں کا ود کرنے لگتا ہے. مگر آپ کو تو بطور خاص ایک تحفہ دیا گیا ہے, بطور خاص. وہ کیا؟ کہ اگر آپ کا جوان مصیبت میں آ گیا ہے تو آپ حسین کے جوان کو یاد کریں, آپ کا بچہ مصیبت میں آ گیا ہے تو آپ حسین کے بچے کو یاد کریں, آپ کا بوڑھا مصیبت میں آ گیا ہے تو آپ حسین کے بوڑھوں کو. آپ کے لیے تو ایسا سرمایہ اہل بیت نے فراہم کیا ہے کہ کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے مگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری جتنی بھی بڑی مصیبت ہے مولا حسین سے بڑھ کر میری مصیبت نہیں. یہ کتنی بڑی توانائی دینے والی چیز ہے, یہ کتنی بڑی طاقت دینے والی چیز ہے کہ انسان اتنی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار گھرانہ پورا تباہ ہو جاتا ہے, اس کا برباد ہو جاتا ہے گھرانہ, مگر اس کے باوجود حسین کا غم اس کو کتنا سہارا دیتا ہے, اس کو کتنی تقویت دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پھر نئے سر سے اپنی زندگی شروع کر دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں بھی کامیاب زندگی بسر کی ہے صبر کر کے, اور صبر ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے خاص قسم کی آیت بھی استعمال کی ہے, جہاں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں سے ائمہ کو پیدا کیا, ائمہ کو بنایا. اچھا, ائمہ کا مطلب ایک تو امام ہے, دوسرے رہبر ہے. اللہ کی جانب کا جو بھی رہبر ہوگا, یا تو وہ نبی ہوگا, یا وہ امام ہوگا, یا وہ وصی ہوگا, کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا, یعنی کوئی نہ کوئی عہدہ ہوگا, چاہے نبوت کا عہدہ نہ ہو, امامت کا عہدہ نہ ہو, مگر کوئی چھوٹا عہدہ اس کے پاس ہو. تو پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب نبیوں کی بات ائمہ کی بات اب یہ لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی اگر پروردگار کی طرف سے رہبر بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی منصب ہے. اب اگر پروردگار کی طرف سے منصب دیا گیا ہے اس کو, اور ایسا منصب دیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے, ایک سوال ہوگا یہاں پر. سوال یہ ہے کہ ان کو ہی یہ رہبر کیوں بنایا گیا, مجھے کیوں نہیں بنایا گیا؟ پروردگار انصاف کرنے والا ہے,
ہم اصول دین میں بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے تو تین چیزیں کافی ہیں، مگر مومن بننے کے لیے عدل الہی کو ماننا اور امامت کو ماننا. عدل الہی کو ماننا ضروری ہے، اللہ عادل ہے. عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدالت کرے. کیوں ان کو ائمہ بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، ایسا کیوں؟ بظاہر تو ایسا لگے گا جیسے یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی. نہیں، پھر اس کے دو ریزنز آیت ہی میں بتائے گئے. ان دو ریزنز کی وجہ سے ان کو ائمہ بنایا، تمہیں نہیں بنایا. وجہ یہ ہے. وہ دو ریزنز کیا ہیں؟ لما صبروا، وجہ یہ تھی کہ یہ صبر کرنے والے تھے. صبر کا مادہ اس میں بہت تھا. تو یاد رکھیے کہ جو بھی نبی ہوگا، جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا، جو بھی امام ہوگا، صبر کا مادہ بطور عدم اس میں پایا جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ میدان میں تلوار کھینچ کے آ جائے اور کہے کہ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا ہے، تم نے میرے عباس کو مار دیا ہے، اب تم میری جنگ دیکھو. یہ معمولی بات نہیں ہے. صبر کا وہ مادہ، یہ ناممکن چیز ہوتی ہے جب تک کہ پروردگار کی طرف سے یہ خاص ہدایت اور خاص نعمت بندوں کو نہ ملی بھی ہو. دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو ائمہ بنایا. نمبر ایک، اس لیے کہ یہ صبر کرنے والے، اتنا عتم صبر کریں گے. اذان محترم، یہ منزل تو ہم یاد رکھتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری لگ جاتی ہے، ہمارے گھر میں کچھ اپریٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، بجلی غائب ہو گئی، گیس غائب ہو گئی، بلا غائب ہو گیا، ایک دم انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ ساری مصیبت میرے لیے ہے، مجھے پر ساری مصیبت آ رہی ہے. بیماری ہے تو میرے گھر میں، بے روزگاری ہے تو میرے گھر میں، یہ مصیبت ہے تو میرے گھر میں، وہ مصیبت ہے، شادی کا مسئلہ، شادی کی مصیبت ہے تو میرے. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری مصیبتوں میں اگر رجحان اسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ پروردگار بہرحال میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، چاہے زبان سے نہیں کہہ رہا ہے مگر دل میں اگر یہ بات ہے کہ پروردگار میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، دل میں یہ بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے بارے میں بتایا تھا. اللہ ذات ہی اس شے کا ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی نقص اور کسی طرح کی کوئی خرابی پائی نہیں جا سکتی ہے، امپاسبل بات. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو خرابی مان لی. وہ بسم اللہ کی پہلی آیت میں ہی ہم اٹک گئے، اسی کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے. یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ صبر کرنے والے تھے، اور دوسری بات کیا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جو ہماری آیتیں تھیں اس پر پورا یقین رکھنے والے تھے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ قیامت کے بعد میرا جو حساب ہوگا اس میں میں ضرور جہنم میں جلایا جاؤں گا، پھر مجالے میں غلط کام کروں؟ تصور کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے معلوم ہے کہ ماچس کی ایک تیلی جلاتا ہوں، میں اپنی انگلی اس پر نہیں رکھ سکتا، اس ماچس کی تیلی کی آگ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، میں اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ 100% یقین ہے کہ یہ میری انگلی جلا دی. قانون بھی آیا تھے نا یوقینون، یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے. یعنی جو کچھ جہنم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اتنا 100% یقین رکھتے ہیں جیسے ہم دنیا کی آگ کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. اس لیے وہ ائمہ، اس لیے وہ رہبر اور ہدایت دینے والے ہیں. اور ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہو جاتا ہے؟ اب آئیے ایک دوسری آیت، میری گفتگو بس ختم ہو گئی. صبر کرنے کے بعد جو بھی میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم دنیاوی اعتبار سے پریشانی ہو جو میں مبتلا ہو جاتے ہیں، 4 مہینے 8 مہینے 2 سال جاب نہیں ملی، واقعی بہت بڑی پریشانی ہے، چھوٹی پریشانی نہیں. رسک کا مسئلہ اور خصوصیت سے مرد کے لیے جاب کا مسئلہ اور بزنس کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل خودکشی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا اس کا ذہن معروف ہو جاتا ہے. ہے مشکل مسئلہ، مگر جب اس طرح کے مشکل مسائل آئیں تو ان مشکل مسائل کو بھی آپ بہت معمولی سمجھے. اور ان مسائل میں پھر جب ائمہ گرفتار ہوتے تھے، جن کو پروردگار نے رہبر بنایا، وہ جب گرفتار ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ طریقہ کار اگر اختیار کر لیا جائے تو بہت سکون مل جائے گا, اتنا سیٹسفیکشن مل جائے گا آپ کو, حیران ہو جائیں گے آپ.
وہ کیا کرتے تھے آپ دیکھیے, وَقَائِيَمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ,
کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر قتال کیا, جنگیں کی.
فَمَا بَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ,
تو ان کو کسی طرح سے کسی چیز نے کمزور نہیں کیا جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں پڑی ہیں.
وَمَا ضُعُفُوا,
اور نہ ہی وہ کسی طرح سے اپنے آپ میں کمزوری کا مظاہرہ دکھاتے تھے. مصیبتیں بہت بڑی بڑی پڑی ہیں مگر ذرہ برابر اپنے آپ میں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے.
وَمَتَّقَانُوا,
اور نہ صرف کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے تزلزل میں بھی, اپنے ثبات میں بھی کسی طرح کا تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. بالکل ثابت قسم, چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے. مصیبت آئی ہے پہاڑ کی طرح مگر یہ بھی چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے. یہ ہوتا تھا, فقط نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے, ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر دوسروں سے جنگ کی. اور جنگ کا میدان بڑا بھیانک قسم کا میدان ہوتا ہے. جنہوں نے سیلاب کی حالت دیکھی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں سمتے ہیں, جنہوں نے جنگ کا میدان دیکھا ہو انہیں پتا چلتا ہے کہ جنگ کا میدان کیسا تھا. تو یہ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے لوگ ہوتے تھے, کسی طرح کی کمزوری نہیں دکھائی. اب پروردگار نے ان کے لیے ایک انعام مقرر کیا, واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے.
وما کان قولہم الا ان قالوا,
اور ان کی زبان سے کوئی اور جملہ ہی نہیں نکلتا تھا, جو عام طور پر طریقہ کار ہوتا ہے, ارے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ مثلا جاب ہے, نہ دوسرے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. یہ اس طرح کے جملے نکلنے کے بجائے کہ اتنی ساری پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں میں, اب کوئی راستہ ہی نہیں نظر نہیں آتا, اس کے بجائے ان کی زبان سے کیا جملے نکلتے تھے؟ ان کی زبان سے ان کے علاوہ جملے ہی نہیں نکلتے تھے. وہ کون سے جملے تھے؟
ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا,
پروردگارا ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اتنا پروردگار کی بارگاہ میں جنگ کرنے کے بعد, اتنے زخم کھانے کے بعد, فقط للہ یہ سارے زخم کھائیں, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں پروردگارا ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا طریقہ.
وہ اسرافنا فی امرنا,
اور جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں پروردگارا ہمارے کام کاج میں, اس سے ہماری مغفرت کر دے.
وہ ثبت اقدامنا,
اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ, حالانکہ چٹان کی طرح ڈٹے میں مگر پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ.
وانصرنا علی القوم الکافرین,
اور یہ کافر لوگوں پر ہمیں مدد عطا فرما, ہمیں نصرت عطا فرما. پروردگار سے جب انہوں نے یہ دعا کی تو پروردگار نے ان کو کیا دیا؟
فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ,
پروردگار نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور آخرت کا تو بہترین قسم کا ثواب ان کو عطا کیا گیا.
واللہ یحب المحسنین,
اور اللہ اس طرح کے اچھے کام کرنے والوں سے تو بے انتہا محبت کرتا ہے. اللہ نے محترم, زندگی ہے, سختیاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مگر یہ دو طرح کے افراد آپ کو ملیں گے, ایک وہ کہ جن کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ذرا سی پریشانی آئی بوکھلا جائیں گے, ایک وہ جن کا اللہ سے رابطہ ہے, جتنا مضبوط رابطہ ہوگا اتنا یہ قوی اور طاقتور بنتے چلے جائیں گے. اور پروردگار کی طرف سے ان کے لیے پھر آسانیاں بھی ہیں. اور یہ پورا جملہ سورہ پورا ہے مگر سورہ میں کوئی جملہ تکرار نہیں ہوا, مگر آیت کا یہ جملہ تکرار ہوا ہے.
فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا,
إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اگر پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے تو باوجود اس کے اتنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا مگر اس کے باوجود اس کے ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی بے چینی نہیں ہوگی, تکلیف ہوگی مگر بے چینی پرسکون اس کی زندگی ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے, خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ, تجھے چاردہ معصومین کے واسطہ, ہمیں علوم قرآن اور وارثان قرآن کے علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, پروردگارا ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے. خدا بندہ آل محمد کا بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے جائیں تو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جائیں. خدا بندہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدا بندہ اس مہینے میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے بھول اس مہینے میں ہو چکی ہیں, مختلف قسم کے اعمال ہم نے انجام دیے مگر مختلف قسم کی کوتاہیوں میں مبتلا بھی ہو گئے ہیں, پروردگارہ تو بڑا غفور ہے, تو بڑا رحیم ہے, ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.